بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ایک نئے باب سے آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حصہ ہے. اس باب میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صبر کیا ہوتا ہے، صبر کے کتنی قسمیں ہیں، صبر کیسے کیا جاتا ہے، صبر کرنے والے لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، بے صبر لوگ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، صبر جمیل کیا ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور پھر صبر کا تعلق توحید سے کیا ہے. بات کتاب التوحید کی ہو رہی ہے اور شیخ صاحب نے باب باندھا ہے صبر کے متعلق، لیکن اس باب کا نام ہی شیخ صاحب نے رکھا ہے باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. الصبر علی اقدار اللہ، تو شیخ صاحب نے صبر کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اور ایمان کا ایک حصہ بنا دیا. صبر کی تعریف عربی لغت میں، عربی زبان میں صبر جو کا معنی ہے الحبس والمنع، اپنے نفس کو روک دینا، اپنے نفس کو منع کرنا کسی چیز سے، اسے کہتے ہیں صبر عربی زبان میں. اور یہ لفظ اصل میں صبر سے لیا گیا ہے. صبر کہتے ہیں کڑواہٹ کو، صبر کرنے والا کڑواہٹ کو برداشت کرتا رہتا ہے، کیوں آسان بات نہیں ہے. تو صبر کا معنی ہے لنگوسٹیکلی عربی زبان میں الحبس والمنع، اپنے نفس کو روک دینا، اپنے نفس کو منع کرنا کسی چیز سے. شرعا اسلامی شریعت میں صبر کا معنی ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک دینا کس چیز سے، عند الجزع وحبس اللسان عن الشكوى والسخط وحبس الجوارح عن الافعال المحرمه كلطم الخدود وشق الجوب. شریعت میں صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو روک دینا، منع کرنا کس چیز سے، جزع سے. جزع، جزع کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں، بدلہ نہ، حد سے گزر جانا کسی مصیبت کے وقت، کسی تکلیف میں اس کے ریئیکشن حد سے گزر جانا. اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، جو نفس بے قابو ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں جزع کی حالت. اور زبان کو روکنا جیم ز عین جزع. وحبس اللسان زبان کو روکے رکھنا کس چیز سے، عن الشکوى شکایت سے. زبان سے شکایت کا لفظ نہ نکلے، غلط الفاظ زبان سے نہ نکلے. وحبس الجوارح پورے بدن کو روکنا، عن الافعال المحرمه حرام اعمال سے بدن کو روک لینا، جیسا کہ گالوں پر تماچے مارنا، اپنے گریبان کو پھاڑ دینا، اپنے بالوں کو نوچنا، یہ سارا کے سارا افعال محرمہ ہے. یہ صبر کی ایک جامع مختصر سی ایک تعریف ہے. جو شخص زبان سے تو شکایت نہیں کرتا لیکن دھاڑے مار کے اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے یا اپنے بال نوچتا ہے، اسے صبر نہیں کیا، بے صبرا انسان ہے. جس شخص نے اپنے ہاتھ کو روکا ہے بال نوچنے سے اور تماچے مارنے سے لیکن زبان سے یہ شکایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھے دیکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، شخص بے صبر ہے. بعض وقت کفر الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، نعوذ باللہ. صبر کی قسمیں، اس سے معلوم ہے کہ صبر کے تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری پر صبر کرنا، واجبات فرائض پر صبر کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، یہ فرائض ہیں. کیا آسان ہے بغیر صبر کے آپ ان پر عمل کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. نمازی صبر کر کے نماز پڑھتا ہے، روزے دار صبر کرنے کے بعد ہی روزہ رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا تاجر صبر کرنے کے بعد ہی اپنے پاک مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، ورنہ ہاتھ کانپتے ہیں، کیوں کسی کو پیسہ دیا جائے؟ خون پسینے کی کمائی کو کسی کو ایسے دے دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے. حج کے لیے سفر کیا جاتا ہے، پیسے صرف ہوتے ہیں، وقت صرف ہوتا ہے، مشقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السفر قطعۃ من عذاب، سی بخاری مسلم میں، کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. اب سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا اور حج کے لیے آنا کوئی بغیر صبر کے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو صبر کا پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی پر صبر کرنا. صبر کا دوسرا حصہ ہے، یہ دوسری قسم ہے، الصبر عن المحرمات، عن المعاصی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے پر صبر کرنا، محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ زنا نہیں کرتے وہ صبر نہیں کر رہے، جو لوگ سود نہیں کھاتے، سود آسان ہے، تجارت مشکل ہے، سود آسان ہے، گھر بیٹھے آپ کو آپ کا مال دونا ہو رہا ہے. آپ کسی کو 1000 ریال دیتے ہیں، کہتے مہینے کے بعد مجھے 1200 دینا، اور آپ کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ریال ایسے جا رہے ہیں، آپ گھر بیٹھے کروڑوں روپے کما رہے ہیں، لیکن سود ہے، حرام ہے. تو تجارت کا راستہ اختیار کیا، اس میں محنت ہے، اس میں وقت صرف ہوتا ہے، اس میں دل دھڑکتا ہے کہ میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اس میں فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر برکت ڈالتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اتنا پروفٹ دیتا ہے اور کسی میں کسی کو نقصان ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بدعات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صوفیوں پر شریعت کے واجبات بھاری پڑ گئے تو انہوں نے ایک آسان راستہ اختیار کیا، قوالی کا اور گانے بجانے کا. اللہ تعالیٰ گھر میں جا کے نماز پڑھنا، اس کے لیے وضو کرنا، خاص وقت ہے، جا کے انتظار کرنا نماز کا، پھر نماز سے فارغ ہو کے پھر واپس آنا، اور دن میں 5 مرتبہ ایسے کرنا، انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے. لیکن سارا دن عیاشی کرتے رہو، مہینے میں ایک نعت کی مجلس یا ایک مجلس رکھ لو، ذکر بدعت کے ذکر کی، اجتماعی ذکر کی، یا ایک قوالی رکھ لو، آسان ہے کہ نہیں؟ رقص، قوالی ہو رہی ہے، ناچ رہے، تو ناچنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو محرمات سے اجتناب کرنے کے لیے صبر ضروری ہے. تیسرا حصہ ہے صبر کا، یا تیسری قسم ہے، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تعالیٰ کی بری تقدیر پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ تین حصے ہیں صبر کے. ہم جانتے ہیں کون سا حصہ، تیسرے والا. ہم صبر کا 30% جانتے ہیں لیکن اس پر بھی عمل نہیں کرتے، اور باقی جو 2/3 حصہ ہے اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اور ان تینوں میں سے زیادہ تر ثواب اور زیادہ خیر کس حصے میں ہے جانتے ہیں؟ اور کیوں؟ تین حصے ہیں نا، واجبات پر صبر کرنا، واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا، محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی بری تقدیر مصیبتوں پر صبر کرنا. تین ایک جیسے ہیں تینوں، یہ کوئی فرق ہے؟ برابر ہے. آئے دیکھتے ہیں، جو پہلے دو ہیں اور تیسرا ہے، یہ دو یہ الگ الگ ہیں. پہلے دو پر انسان کا اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ نماز پڑھتے اختیار ہے آپ کا کہ نہیں؟ آپ زنا سے رکتے اختیار ہے کہ نہیں؟ لیکن مصیبت آ گئی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے. تو جو آپ کے اختیار میں ہے اس پہ صبر کرنا زیادہ مشکل ہے، یا جو آپ کے اختیار میں نہیں اس پہ صبر کرنا زیادہ مشکل ہے؟ جو آپ کے اختیار میں اس پہ صبر کرنا بہت مشکل ہے میرے بھائی، لیکن جو آپ کے اختیار میں نہیں اس پہ صبر ہی کرو، راستہ نہیں آپ کا کوئی اور، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جو راستہ ہے صبر ہی کرنا ہے. آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے بال نوچ لیں، اپنی گردن توڑ دیں، کچھ ہوگا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں اور محرمات سے اجتناب کرنے سے اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے، یہ صبر پسند ہے. اور اس کی ایک مثال دیکھیں آپ، ایک پریکٹیکل واضح مثال ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیں کیسے صبر کیا. اس سورت یوسف میں ہی صبر کا جو ایک سبق ہے شاید کسی اور سورت میں آپ کو نہ ملے. یہ پوری یوسف، سورت یوسف نہیں، نہیں پوری سورت کی بات کر رہا ہوں. سورت میں جو صبر کا ایک سبق ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر تو معروف ہے، وہ تو مثال بن چکے ہیں، لیکن پوری سورت نہیں ہے، وہ ایک قصہ ہے، خاص قصہ ہے. میں پوری سورت کی بات کروں کہ اس سورت میں جو صبر کا پیغام ہے، یعنی اگر انسان اس پوری سورت میں سے پورے قصے صبر کا پیغام نہیں حاصل کرتا، نہیں سمجھتا، اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا، صبر کیا، ایک غلام کی طرح بیچا گیا بازار میں، صبر کیا، جیل میں بند کیا گیا، صبر کیا، اور زنا کی دعوت دی گئی، صبر کیا. اچھا، یہ جو صبر ہیں سارے، پہلے تین کوئی اختیار تھا؟ کوئی اختیار نہیں تھا، اگر جو کوئی قصور بھی نہیں تھا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، مسافر آئے، قافلہ آیا، کنویں سے نکال کر بیچ دیا. اللہ تعالیٰ کے نبی دیکھیں، سبحان اللہ، جیل میں بند کیا گیا، بے گناہ ہے، بے گناہ ہے، بے گناہ ہے، لیکن جو آخری چیز ہے، زنا پر صبر کرنا اور آگے نہ بڑھنا، میرے بھائی یہ آسان بات نہیں ہے. جوانی، خوبصورتی اور آگے بھی خوبصورت عورت، مالدار عورت، دروازے بھی بند، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، یہ صبر جو ہے اس جیسا کبھی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام پہلے برداشت کر چکے ہیں، کنویں میں ڈالا گیا، کیا کر سکتے تھے؟ صبر کیا، یہی کر سکتے تھے. بیچا گیا، کیا کر سکتے تھے؟ صبر کیا، یہی کچھ کر سکتے تھے. جیل میں ڈالا گیا، یہی کر سکتے تھے. لیکن جب زنا پر صبر کیا اسے کہتے ہیں الصبر الجمیل، فاصبر صبرا جمیلا. جس شخص نے ان تین چیزوں کو اکٹھا کر کے ان تینوں حصوں پر صبر کیا، زندگی ایسے گزاری ہے، تو اس کا صبر صبر جمیل ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہے جس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی کی تعریف ہوتی ہے، الحمدللہ علی کل حال. کاروبار میں نقصان ہوا ہے، الحمدللہ علی کل حال. بچہ بیمار ہو گیا، ہلاک ہو گیا، الحمدللہ علی کل حال. ان للہ وانا الیہ راجعون، الحمدللہ علی کل حال. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. یہ مال و دولت، یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ایک لے لی ہے، اللہ کا شکر ہے، باقی تو ہیں. اس کی مثال بعض لوگ، بعض علماء دیتے ہیں، کسی نے آپ کو 1,00,000 دیے مفت میں، ہدیہ دیے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو کہتے ہیں مجھے اس میں سے 100 ریال دے دے. آپ ناراض ہو کر دیں گے یا خوشی خوشی دیں گے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت، مجھے 100 ریال چاہیے، آپ کو میں نے 1,00,000 دے دیے، نہیں مجھے صرف 100 چاہیے اس میں سے، یہ باقی لاکھ تمہارا ہے، اس میں سے 100 کا نوٹ ہے، 1 مجھے چاہیے. آپ دیتے ہو، آپ کے ہاتھ کانپیں گے، ناراض ہوں گے، یا آپ ایک ہی جگہ 2 دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ دوسرا دینے کا دل کرے گا نہیں کرے گا؟ ارے اس شخص اتنے مجھ پر احسان کیا ہے، اور 1 مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو 2 دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ گن سکتے ہیں کتنا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ گن نہیں سکتے. جب نعمتیں گن نہیں سکتے، ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ باقی نعمتیں کیوں بھول گئے ہو؟ سینکڑوں نعمتیں ہیں، لاکھوں نعمتیں، کروڑوں نعمتیں، آپ گن نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں گن تو سکتے ہیں، یہ آنکھ کی نعمت ہے دیکھتے ہیں، کان کی نعمتیں سنتے ہیں، زبان کی نعمتیں چکھتے ہیں، ناک کی نعمتیں سونگھتے ہیں، ہاتھ کی نعمتیں پکڑتے ہیں، پاؤں کی نعمتیں چلتے ہیں. ایک لقمہ آپ کھاتے ہیں، آپ اسے چباتے ہیں، اسے نگل لیتے ہیں، بس آگے دیکھ اللہ کی نعمتیں کیسے برستی ہیں آپ پر. کبھی سوچا ہے خوراک کی نالی سے لقمہ کیسے معدے میں پہنچتا ہے، معدے میں کیسے ہضم ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کیا خاص پروگرامنگ ہو چکی ہے معدے کے اندر، اس کے بعد وہ معدے سے کیسے نکل کے چھوٹے آنت میں آتا ہے، چھوٹے آنت سے نکل کے کیسے اور کب بڑے آنت میں آتا ہے، بڑے آنت سے کب وہ جسم سے خارج ہوتا ہے، جب گندگی کی شکل ہو جاتی تب خارج ہوتا ہے. جی نہیں، اس کو چھوڑے پیچھے نا، وہ تو گن سکتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم گن سکتے ہیں، یہ تو گنا ہے نا، نقمہ ہم نے لیا ہے، یہ نعمت ہے، منہ میں ڈالا ہے نعمت ہے، چبایا ہے نعمت ہے، ذائقہ اچھا ہے نعمت ہے، خوشبو اچھی تھی نعمت ہے، نگلا ہے نعمت ہے. آگے بھول جاتے ہیں، آگے وہ گننا چاہتے ہیں. اب گننا شروع کریں اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو. وہ گوشت کی، یہ جو خوراک کی نالی، یہ گوشت سے بنی ہوئی ہے، اور خاص قسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں جو اسے لمبے جا رہے ہیں، گول گول ٹکڑے نہیں ہیں، لمبے ہیں، اور اس کے اندر گول چھوٹے ٹکڑے ہیں، جیسے کہ ٹیوب دیکھیے آپ کس طریقے سے آگے سے دبتی ہے تو پیچھے سے مواد نکلتا ہے، اسی ٹیوب کے ذریعے سے اوپر والے سے کنٹریکٹ ہوتا ہے، نیچے والے سے ریلیکس ہوتا ہے، اور پورے ٹیوب کے اس ذریعے سے وہ نیچے کی طرف آتا ہے. اگر الٹا چل جائے، نیچے پہلے بند ہو جائے، اوپر والا کھل جائے، تو لقمہ یہاں پہ کھڑا ہو جائے، نگل نہ سکے. اچھا، اس ٹیوب کے ارد گرد جو ہے ایک سانس کی نالی ہے، پیچھے اور حصے جسم کے، اس میں اگر 1 سینٹی میٹر کا حصہ بڑھ جائے، نہ کینسر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، 1 سینٹی میٹر صرف، زیادہ نہیں، لقمہ یہاں پہ رک جائے، جا نہیں سکتا، یہ دقت ہوگی لقمہ نگلتے ہوئے، پہنچ گیا معدے میں. اب آپ نے جو لقمہ کھائے، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں شوگر بھی ہے، اس میں تیل بھی ہے، اس میں پتہ نہیں دنیا جہاں کی کون کون سی چیزیں، لقمہ ایک ہے، اندر پتہ کیا کیا بھرا ہوا ہے. اب اللہ تعالی حکم دیتا ہے ان خلیوں کو جو آپ کے معدے میں ہیں، خاص خلی ہیں جو تیزاب نکالتے ہیں، تیزاب بنتا بھی انہی کے اندر ہے، نکالتے بھی وہی ہیں. ارے پیتے پانی ہیں ہم، بنتا تیزاب ہے جسم کے اندر، اس خلیے کے اندر جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ سے بھی مشکل سے نظر آتا ہے، الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھنے کی کوشش کی پھر پتا چلا یہ تو اس کے اندر اور پانی کی شکل بن رہی ہے. دیکھا تو وہ تیزاب تھا HCl، یہ وہ تیزاب ہے اگر جسم پہ گر جائے تو جل جائے پورے جسم. آپ کے معدے کے اندر آگ ہے، جانتے ہیں معدے کے اندر آگ سلگ رہی ہے ہر انسان کے معدے کے اندر، کس نے سو آگ کو ٹھنڈا کیا؟ آپ کو محسوس نہیں ہوتا. یہ لقمہ ہضم کرنا ہے، اس کے لیے آگ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کھانا بغیر پکوا گوشت چبا سکتے ہیں؟ ایک آپ گوشت باہر پکاتے ہیں، پھر آپ کے پیٹ میں بھی یہ گوشت دوبارہ پکتا ہے، دوبارہ جب تک یہ پانی کی شکل اختیار نہیں کرے گا، نرم نہیں ہوگا، یہ خون میں کہاں جا سکتا ہے؟ پھر اس کو، اس گوشت کو پھر پگھالا گیا اس HCl کی وجہ سے، اس تیزاب کی وجہ سے. آپ کا معدہ گوشت ہے کہ نہیں؟ معدہ کیوں نہیں جلتا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے خلیے کو حکم دیا ہے میرے بندے کے معدے کو بچانا ہے، اس نے خاص میوکس سیکریٹ کیا ہے، میوکس ایک لیئر بن گیا ہے، ایک دیوار بن چکی ہے. گوشت کا لقمہ تو ہضم ہو جاتا ہے، سخت لقمہ ہضم ہو جاتا ہے، یہ نرم معدے کی دیوار ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں سوراخ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پگھلتے کیوں نہیں ہے؟ وہ خاص خلیے ہیں، ان کا کام یہی ہے. اچھا کتنے اس نے نکالنا ہے؟ ملی میٹر جانتے ہیں ہم؟ ملی میٹر جانتے ہیں، ہمارا حساب ملی میٹروں میں ہے. وہ فریکشن آف ملی میٹر میں اگر ایک نقطہ بھی زیادہ ہو جائے، ایک حصے بھی زیادہ ہو جائے، تو میزے میں تیزی بڑھ جاتی ہے، دوڑتے ڈاکٹر کے پاس. میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ اسیڈیٹی ہو جاتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، یا یہ میوکس تھوڑا زیادہ سیکریٹ ہو جائے تو پیٹے سے پھولا ہوتا ہے، ڈکارا نکل رہے ہوتے ہیں، نیچے کا راستہ ہوتا ہو نا، ہضم ہوا ہی نہیں. ابھی وہ اپنی سالڈ شکل میں ہے، ابھی سیمی سالڈ ہوگا، لیکوڈ اس میں اندر آئے گی پھر جائے گا. آگے گنے میں کافی ہے، گن سکتے ہیں تو گنے. جی ابھی انزائم کی بات میں نے کی نہیں، ابھی انزائم کو چھوڑے آپ، میں تو ابھی سیل کی بات کرنی ہے. یہ انسان گننا چاہتا ہو یہاں پہ آ کے گنے. جب تک یہ لقمہ جو آپ نے کھایا ہے گلوکوز میں تبدیل نہیں ہوتا اور ہر جسم کے خلیے تک نہیں جاتا، آپ زندہ رہ نہیں سکتے. آپ گوشت کھاتے ہیں، لسی پیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، سارے کا سارے کا آخری اینڈ جو ہے گلوکوز ہے. گلوکوز خوراک کے ذریعے سے جاتا ہے خون میں، اور آکسیجن سانس کے ذریعے سے جاتا ہے خون میں. یہ دو چیزیں ہیں جو ہر انسان کا ایندھن ہے. جانتے ہیں ایندھن کیا ہے؟ کار بغیر پیٹرول کے چلتی ہے؟ آپ کیسے چلتے پھرتے ہیں؟ آپ کا کوئی پیٹرول ڈالتا ہے آپ کے اندر؟ یہ خوراک آپ کی پیٹرول ہے. کیسے؟ ایک ہی میکانزم ہے. یہ پیٹرول جانتے ہیں؟ یا اس کا بھی وقت میں ظاہر کروں یہاں پہ؟ گاڑی کیسے چلتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی میکینک آپ ماشاءاللہ سب میکینک، کیسے چلتی ہے؟ پیٹرول ہے، کمبشن ہوتی ہے، پیٹرول ہے، وہ گیس کی جگہ اختیار کرتا ہے. ایک چھوٹی سی چنگاری آگ کی ہوتی ہے، پھر اسے ایک گرمی سے پیدا ہوتی ہے، پورے انجن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور گاڑی چلتی ہے. آپ کے انجن کو کون چلاتا ہے؟ یہ خوراک ہے. یہ خوراک کیسے؟ آپ ایک گوشت کی بوٹی کھاتے ہیں، آپ نے یہ کیا ہے، آپ کے جسم کیسے حرکت کیا ہے؟ خلیے کے اندر جا کے یہ گلوکوز ٹوٹتا ہے، آکسیجن کی وجہ سے یہ جلتا ہے، اس سے پانی بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے، اور ایک انرجی جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی سے جسم کو توانائی ملتی ہے، انسان ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے. اچھا یہ جو پانی نکلا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ کہاں جائے گا؟ اب یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ زہر بن چکا ہے تمہارے لیے. اس کو نکلنے کا نظام ایک ایک خلیے سے، جب تک اس ناک سے ہوا میں نہیں جاتا آپ زندہ نہیں رہ سکتے. نعمت گنی، ان نعمتوں کو گن کے دکھائے نا، وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں گننا شروع کرو گے تو کبھی گن نہیں سکتے ہو. صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ صبر تین چیزوں سے کیا جاتا ہے. زبان سے صبر کیا جاتا ہے، کیسے؟ دو طریقے سے، کچھ کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا. جو کہنا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون، جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہماری واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ایک نعمت گئی ہے، دو نعمتیں گئی ہیں، دس نعمتیں گئی ہیں، ہم نے بھی تو جانا ہے نا، جس سے نعمت عطا فرمائی ہے وہی ان کا مالک ہے، اگر باز لے لی ہے تو پھر پریشانی کی چیز کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کچھ نہیں کہنا، شکایت نہیں کرنی، چیخنا چلانا نہیں ہے، غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالنے، یہ زبان کا صبر ہے. دل کا صبر کیا ہے؟ کہ دل میں تنگی محسوس نہیں کرنا، ناراضگی محسوس نہیں کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنے سینے کو کشادہ کر لینا. دیکھیں آنسو بہتے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جانا یہ انسان کے بس میں ہے. اور تیسرا حصہ ہے، تیسری قسم ہے، پورے بدن سے صبر کرنا. کیسے؟ کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا، کرنا کیا؟ صبر کرنا ہے. کچھ نہیں کرنا کیا ہے؟ تماچے نہیں مارنے، بال نہیں نوچنے، گربان نہیں پھاڑنا. اور زبان سے ایک چیز میں بھول گئی جو بہت اہم ہے، نوحہ نہیں کرنا. زبان سے نوحہ جانتے کیا ہے؟ نوحہ کا مطلب ہے مرنے والے کی تعریف کرنا مرنے کے بعد بلند آواز میں، یہ بھی نوحہ میں سمجھا جاتا ہے. اگرچہ نوحہ کیا معروف ہے کہ رو رو کے بلند آواز میں تماچے مار کے کسی میت کی تعریف کرنا، لیکن اگر آپ عام مجلس میں بھی میت کی تعریف کرتے ہیں اس وقت جب وہ مر چکا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ بھی نوحہ میں سے ہے. ان کے گھر والوں کے دل پہلے سے بیچارے اتنی تنگ ہو چکے ہیں، وہ پہلے سے اس حادثے کو، اس مصیبت کو برداشت مشکل سے کر رہے ہیں، آپ پھر تعریف کر رہے ہیں، بڑا اچھا انسان تھا، ارے اس نے دن اس نے ایسا کیا تھا، ارے اس دن اس نے یاد ایسا کیا تھا. اب گھر والوں کو تم توڑنے آئے ہو، ان کو جوڑنے آئے ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ وقت اس پر رحمت کی دعا کرنے کا، ان کے گھر والوں کو حوصلہ دینے کا. اس لیے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عظم اللہ اجرک احسن اللہ عزاک. اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو عظیم کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس سوگ کو پسند فرمائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہ الفاظ جو ہیں اسے سننے والوں کو بھی تسلی ہوتی ہے. یہ کون سی تسلی ہے؟ بڑے اچھا تھا، وہ جانتے ہی اچھا تھا اس لیے رو رہے ہیں، وہ برا تھا اس لیے رو رہے ہیں، وہ تو پہلے سے جانتے اچھا تھا، ان کو پتا ہے کہ کتنا اچھا تھا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کریں گے تو پھر کہیں گے یہ اس نے بڑی اچھی تعزیت کی ہے. اچھی تعزیت وہ ہے جس میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے جب کسی مصیبت پڑتی ہے مومنوں پر تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مصیبت ہے تو کہا مسلم بھائی کو عظم اللہ اجرک، ایسے الفاظ کہو کہ تمہارا یہ اجر ہے، کہیں ضائع نہیں ہوگا، یہ مصیبت ہے تم نے صبر کیا ہے، تمہارے لیے اجر ہے. آپ مسلم بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں، یاد دہانی کر رہے ہیں کہ صبر کرو گے تو اس اجر عظیم ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے تاکہ تم اجر عظیم کے آپ مستحق بن جائیں. کتنے اچھے الفاظ ہیں، کتنی اچھی باتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان سے غافل ہیں. جیسا فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. سورۃ التغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یؤمن باللہ ما اصاب من مصیبۃ، کوئی بھی مصیبت کسی انسان کو نہیں پہنچتی الا باذن اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عنایت فرما دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ مصیبتیں تو آئے گی انسان پر، اور جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہے. اگرچہ ہمارے سامنے کرنے والا کوئی انسان ہوتا ہے، ظلم کرنے والا انسان ہے کہ نہیں ہمارے سامنے؟ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انسان ہی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ہے، یہ شخص سبب بنا ہے ظلم کرنے کا، مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے اس شخص کی وجہ سے آئی ہے، یہ سبب ہے، اس کا جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز حرکت نہیں کرتی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یاد رکھیں. پتہ بھی گرتا ہے درخت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے، اور کہاں پر گرنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے، یاد رکھیں. تو جتنی بھی مصیبتیں انسان کی زندگی میں گھیر کر رکھا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب مومن یہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ مومن مطمئن ہوتا ہے. اور منافق فاسق فاجر کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ارے سارے مصیبتیں میرے سر پہ کیوں ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ سے مجھے دیکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. کیا اور لوگ نہیں ہیں؟ لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی. لوگ سود کھاتے ہیں، ان پر مصیبت نہیں آتی. لوگ والدین کے نافرمانوں پر مصیبت نہیں آتی. کافر دنیا کے بلند ترین درجوں پر فائز ہیں، اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی. ہم دیکھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ. یہ مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یاد رکھیں. ایسے شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا. اس لیے ایسے الفاظ کرنا، کہنا، زبان سے نکالنا کفر در اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے، یاد رکھیں، کہ اس کے ایمان، دل میں ایمان باقی نہ رہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبت پر کرنا کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. بات صبر کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کس چیز کی ہدایت؟ صبر کی ہدایت. دیکھیں صبر کا لفظ آیت میں ظاہر کہیں ہے، مصیبت ہے، ایمان ہے، دل ہے. صبر کہاں ہے؟ جب مصیبت آتی ہے ایمان جاگ جاتا ہے، دل میں صبر پیدا ہو جاتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، بھئی ایمان بنیاد ہے، ہر خیر ہر اچھائی کی بنیاد ایمان ہے. دل میں ایمان جو ہی جاگا اس کے ساتھ صبر بھی زندہ ہوا. یہدی قلبہ، واللہ بکل شیء علیم. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ یہ بندہ مصیبت کرتا کیا ہے، صبر کرتا ہے یا صبر کا دعویٰ کرتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے. لوگوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. قال علقمہ، امام علقمہ بن قیس النخعی الکوفی، کبار تابعین میں سے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، یہ تفسیر دیکھیں، سلف کی تفسیر. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الله أكبر. یہ وہ شخص ہے، آیت کریم کے متعلق فرما رہے ہیں تفسیر میں کہ آیت اس شخص کے متعلق ہے. کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بس وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فیعلم انہا من عند اللہ فیرضى ویسلم. بس جو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، فیرضى ویسلم، تو اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ دل کی ہدایت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہدایت دے دے اپنے ایمان کی طرف، اپنے صبر کی طرف. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، اس آیت کریمہ جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، یہ آیت سورۃ التغابن آیت نمبر 11 ہے. شر بھی، شر اور مصیبت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جیسے کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مصیبت اور شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. نمبر 2، ایمان کی نعمت کا بیان. میرے بھائی ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. نمبر تین، ایمان سے ہی دل کی ہدایت ہوتی ہے، اور دل کی ہدایت مطلب کیا ہے؟ سکون اور اطمینان. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کا علم کی صفت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکرین کا رد، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکرین کا رد، ان کا رد ہے نا اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، جاننے والا ہے، علم والا ہے. وہ کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت نہیں ہے. جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو پھر مخلوق کا بھی علم ہے، مشابہت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتے ہیں. نمبر چھ، ایک اچھائی کا ثواب دوسری اچھائی ہوتی ہے، یاد رکھیں، ایک اچھائی کا ثواب دوسری اچھائی کی توفیق ہوتی ہے. اب ایک نیک عمل کرتے ہیں، پھر اب دوسرے کرنے کے بھی آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تیسرے کرنے کے بھی آسانی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دیندار ہیں، اگرچہ ہر مسلمان دیندار ہے، لیکن یہ ایک خاص بات بن چکی ہے عوام الناس میں کہ داڑھی والے نمازی لوگ جو ہیں وہ دیندار لوگ ہیں. کیا جو دوسرے لوگ ہیں بغیر داڑھی، وہ بھی کیا بے دین ہیں؟ وہ دیندار تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ بےچارے اس خیر سے محروم ہیں، اب تو رب سے تھوڑے سے دور ہیں، لیکن خیر ان کے اندر بھی ہے. صرف توبہ کی ضرورت ہے، اپنے دل کو تھوڑا سا پاک کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں. تو یاد رکھیں، جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب قیامت میں تو ملے گا جب ملے گا، لیکن دنیا میں یہ آپ کو ضرور ملے گا کہ آپ کو دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، والدین کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، پڑوسوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، عام مسلمان کا حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے مدد کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اسے رہا نہیں جاتا. کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اسے مدد کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی. اچھا، اس آیت کریمہ میں نیکی کون سی ہے؟ پہلی نیکی کون سی ہے؟ پھر دوسری بعد میں کون سی نیکی ملی ہے؟ آیت کریمہ میں اس آیت کی فوائد بیان کر رہے ہیں نا، کیا کیا پیغام ہے. یہ پیغام کہاں ہے آیت میں، کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. جو شخص ایمان لے کے آتا ہے، یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے، ابھی عمل صالح ہے کہ نہیں، نیکی ہے، اس کے بدلے میں کون سی نیکی ملی؟ اسے دل کے ہدایت کی توفیق دے دی اللہ تعالیٰ نے. نمبر سات، دل کی ہدایت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دل کی ہدایت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نمبر آٹھ، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت البیان، دلالت کی ہدایت، ارشاد کی ہدایت، سمجھانے کی ہدایت، اور یہ ہدایت انبیاء، صالحین، علماء، طالب علم، دعوت کام کرنے والے سب اس ہدایت کے مالک ہیں. آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اسی کے ہدایت کا راستہ دکھانا. دوسری قسم کی ہدایت ہے دل کی ہدایت، دل کو پھیرنے کی ہدایت. یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کیا فرماتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، انک لا تهدی من احببت. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند فرماتے ہیں، ہرگز نہیں. اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ انک لا تهدی الی صراط المستقیم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. بعض کم عقلوں نے کہا یہ کنٹرڈکشن ہے قرآن مجید میں، تعارض ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند کر ہدایت دے نہیں سکتے، دوسری آیت میں فرماتے ہیں کسی اور صورت میں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، کبھی ہدایت دینے والے کبھی نہیں دینے والے، یہ تعارض نہیں ہے، یہ آپ کا کم علمی اور کم عقلی ہے، بدبختی اس انسان جو ایسا سوچتا ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم یہ ہے دل کی ہدایت، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دلوں کو جوڑنا، دلوں کو پھیرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بس کن فیکون سے دل مڑ جاتا ہے. اور دوسری قسم اور یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیں، دعا مانگتے رہے، بار بار دعا مانگتے رہے، لیکن دل کو پھیر سکے؟ اپنے چچا کے دل کو نہ پھیر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جب زیادہ دعا کرنے لگے، زیادہ محنت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ فرمایا انک لا تہدی من احببت، فیصلہ کن بات ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان بلند ہے، آپ رحمت العالمین ہیں، آپ سراج منیر ہیں، لیکن آپ کے پاس دلوں کو پھیرنے کی ہدایت نہیں ہے. جس کو آپ چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو ہدایت دے جس کو نہ دے دے. سبحان اللہ، دیکھیں ابو طالب کفر پر مرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، کفر پر مرا ہے. اور وحشی صدر حمزہ کا قاتل، صدر حمزہ کو شہید کرنے والا جنگ احد میں، اپنے آزادی کی قیمت اس شخص نے کیا وصول کی؟ صدر حمزہ کا سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صرف قتل ہی نہیں، شہید ہی نہیں کیا گیا، بلکہ بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ان کی شکل کو بھی تبدیل کیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، دانت نکال دیے، سینہ چاک کر دیا گیا، دل نکال دیا گیا، جگر نکال دیا گیا، پھیپھڑے نکال دیا گئے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو، نام لے لے کے مسجد نبوی میں، اس پاک جگہ میں جہاں پر ایک نماز 1000 کے برابر ہے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں کافروں کو، صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار پیچھے کھڑے ہیں، صف باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر آمین کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آج نازل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ان کا معاملہ ہے، آپ کے بیچ میں کوئی دخل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اس جگہ میں جتنے بڑے سردار کافروں کے سردار شریک تھے، ابو سفیان، ان کی بیوی ہند، خالد بن ولید، عکرمہ بن ابی جہل، وحشی، سارے کے سارے مسلمان ہوئے. یہ دل کی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس نے دل کو پھیرا ہے؟ ارے صدر حمزہ کا قاتل بھی مسلمان. سبحان اللہ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اگلی حدیث میں شیخ فرماتے ہیں، وہ صحیح مسلم، صحیح مسلم میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں ہیں لوگوں میں ان کے لیے کفر کا باعث ہے، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت. صحیح مسلم حدیث نمبر 67 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں دو کام ایسے ہیں جو کفر ہیں، کفر کا باعث ہے. نمبر 1، کسی کے نسب پر طعن کرنا، الطعن فی النسب، کسی کے نسب پر طعن کرنا. اور 2، والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں، ایک خطرناک معاملہ بیان کرتے ہیں کہ بعض عادتیں جاہلیت میں تھیں اسلام سے پہلے، اور وہ عادتیں بعض مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں، سبحان اللہ، اس بہترین دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی، تو آپ گنیں گے تو تھک جائیں گے. یہ دو بری عادتیں کفر ہے، جاہلیت کے کام ہیں، جو اسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہیں. ان میں سے بہت ہیں، لیکن دو کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے کہ کسی کے نسب پر تانا مارنا، اے تم فلان ذات کے ہو، تم کمی ہو، تمہاری معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ذات ہی ایسی ہے کہ تم نے اسے پیدا کیا ہے، تمہیں کسی نے بڑی ذات میں پیدا کیا ہے. اور ذات ہوتی کیا ہے؟ جس خاندان میں تم پیدا ہوئے ہیں، کتنے پیسے دیے، کس کو پیسے دیے ہیں، کتنی تمہارا خرچہ ہوا ہے، کتنی تمہاری اس میں محنت ہے کہ تم کس خاندان میں پیدا ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں جانور بنا دیتا، کتا بلی گدھا بنا دیتا. اس عظیم ذات کے احسانات کو بھول کر تم کسی دوسرے انسان پر انگلی کھڑی کر کے تمہاری کیا ذات ہے، تمہارے کیا نسب ہے، تانے دیتے ہو. یہ جاہلیت کا زمانہ تھا. ابو جہل کہتا تھا، ابو لہب کہتا تھا، ارے یہ تو کمی ہے، یہ قریشی نہیں ہے، اس لیے کعبے کا طواف کریں گے لیکن ننگے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات جو ہے نا وہ یہ کمی ہے. آج بعض لوگ، ابو جہل تو نہیں ہے لیکن ابو جہل جیسی جگہ ضرور رکھتے معاشرے میں، مجلس لگی ہوئی ہے، بیٹھتے ہیں ان کے اپنے قریب بیٹھتے ہیں اور بعض وہاں پہ جا کے بٹھاتے، اشارہ کرتے وہاں بیٹھ جاؤ زمین پر. کیوں بیٹھو زمین پر؟ ارے کمی ہے، یہ نوکر ہیں، کمی ہے تو وہاں پہ بٹھاؤ گے انہیں. تمہیں کس نے عزت بخشی ہے؟ تمہاری حیثیت ہے کیا ہے؟ یہ جو مال دولت ہے، شان و شوکت ہے، نام ہے، امتحان ہے. تمہیں کیا پتا قیامت کے دن تم سے کتنے بڑے بلند درجے پہ ہوگا. بہرحال تو پہلی بات یہ ہے کہ نسب پر تانا دینا یہ اصل فرض کفر ہے. کیسا کفر میں بیان کروں گا میں. دوسرا، میت پر نوحہ کرنا. جہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی شخص مرتا تھا تو کرائے پر عورتیں لیتے تھے. نوحہ کرنا ہے، رونا ہے. جس کے جنازے پر، جس کی میت پر زیادہ نوحہ ہوتا تھا وہ زیادہ مشہور ہوتا تھا، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بڑا اثر رسوخ والا انسان ہے، اس کی معاشی بڑی جگہ ہے. اپنے گھر والے نہیں روتے تھے، ان کی آواز ہی جاتی تھی نا، وہ رو کے گلا خشک ہو جاتا تھا، تو کرائے پر لے کے آتے تھے. اور یہ عادت ہی جاہلیت میں، یاد رکھیں. لیکن بعض لوگ ایسا کام بھی آج کرتے ہیں، وہ بھی نوحہ آگے آ رہا ہے، تو نوحہ کرنا بھی کفر ہے. لیکن کون سا کفر ہے یاد رکھیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے مسلمان ہی نوحہ کرتے ہیں، یہ کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. یہ وہ کفر ہے جو کبیرہ گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے. اس کا نام کفر ہی کافی ہے، اس کو کفر کہا گیا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا نام دیا ہے. اور نوحہ کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے بعض اہل تشیع جو ہیں، رافضی جو ہیں، وہ ہر سال میں عاشورہ کے دن، عاشورہ دن عظیم دن ہے میرے بھائی، عاشورہ کا دن جو ہے 10 محرم کا دن عظیم دن ہے. جس شخص نے اس دن روزہ رکھا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے، صغیرہ گناہ مٹا دیے گئے نام اعمال سے، 1 دن کے روزے سے. اس عظیم دن میں یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، سبیلیں چلاتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر، کھاتے پیتے ہیں، حلوے بانٹتے ہیں، کھاتے پیتے سارا دن. کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ابھی نوحہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، اور اس دن اپنے آپ کو زنجیروں سے مارتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ کرائے پر ہوتے ہیں. یہ سارے راضی نہیں ہوتے، یہ کرائے پر سنی ہوتے ہیں، جو اپنا کو سنی کہتے ہیں. پیسوں کی لالچ میں آ کے 2-3 زنجیریں مارنی ہیں، تماچے مارنے کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ اپنے آپ کو مارنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ہاں بات جو ہے ان کے کٹر جو ہے وہ خود کرتے ہیں، لیکن سارے نہیں کرتے. ان سے میں بات کر چکا ہوں، جوان طبقہ تھا پاکستان میں جب رہتا تھا، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، ہمیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ذاکر ہوتے ہیں اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی کو پیسہ دے کے کروائیں، اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا. سبحان اللہ، یہ نوحہ ہے، اور یہ بدترین قسم کا نوحہ ہے جس میں شرک بھی شامل ہے، شرک اکبر بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ رافضی جب یہ کام کرتے ہیں صرف تماچے نہیں مارتے، سیدنا حسین کو پکارتے ہیں، یا حسین یا حسین کے نعرے لگتے ہیں، وہ یہ شرک اکبر دراصل سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اس حدیث مبارک میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک کفر کی قسموں کو جاننا، کفر اکبر کفر اصغر ہوتا ہے، دو قسمیں ہیں، نمبر دو نسب پر تانا مارنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کفر اصغر ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس بری عادت سے، اس برے گناہ سے بچے، نمبر تین میت پر نوحہ کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کفر اصغر ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس بری عادت سے بچے، نمبر چار یہ دونوں گناہ اس امت میں آج بھی موجود ہیں، نمبر پانچ بعض اوقات ایک انسان کے اندر کفر کی خصلت ہوتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، دیکھیں کفر کا مرتکب ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، کفر اصغر کا، بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو، قبر کا طواف کرنا، قبر والے کو پکارنا، یہ کفر ہے، شرک ہے اور کفر ہے، بعض لوگ کرتے ہوئے پرواہ نہیں، کہتے ہم تو پکے مسلمان ہیں، نمبر چھ اسلام نے ہر اس عمل سے منع کیا ہے جو تفرقہ پیدا کرے امت میں، اسلام نے ہر اس عمل اور ہر اس راستے کا سدباب کیا ہے، روکا ہے جو امت میں تفرقہ پیدا کرے، یہاں پر تفرقہ کہاں پہ ہے، جب کسی کے نسب تانا دیں گے آپ تفرقہ ہوگا کہ نہیں، نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں، تو اسلام نے سدباب کیا ہے تاکہ امت جڑ جائے، اور ہر وہ چیز جو اس امت میں تفرقہ پیدا کرے اسلام نے اس کو سدباب کیا ہے، کیا حق بات کرنا تفرقہ کا باعث ہے، حق بات کرنا، جب ہم کہتے ہیں کہ صوفی جو قبر پرست ہیں، جو قبر پرستی کرتے ہیں وہ شرک کے مرتکب ہیں، کیا امت میں تفرقہ کا باعث ہے، کہ وہ ناراض نہیں ہوتے، نفرت پیدا نہیں ہوتی ان کے دل میں، نفرت پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی، ناراضگی ہوتی کہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں یہ قاعدہ، حق بات کرنے سے کسی کے دل میں نفرت پیدا ہوتی تو ہو جائے، تفرقہ وہ پیدا کر رہا ہے حق بات کرنے والا نہیں، یاد رکھیں، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آتا ہے تو باطل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا، جو باطل پر زندہ رہنا چاہتا ہے تو تفرق اس نے پیدا کیا ہے، آج رافضی صاحب اگر گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، تو جب تک وہ رکتے نہیں ہیں ہم تو کہتے رہیں گے، تفرقہ کس نے پیدا کیا ہے، جس نے صحابہ کو گالی دی ہے، جس نے کہا قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے، جو مہاتمہ کو گالی دیتا ہے، جو اس قرآن مجید کو اللہ کی کلام نہیں سمجھتا، کیا اس کو ہم برا بھلا نہ کہیں، اس میں کیا برائی کہ آپ کسی شخص اس کو آئینہ دکھاتے ہو، یہ برائی ہے، کسی کو شیشہ دکھا آئینہ دکھاتے ہو برائی ہے، اس میں آپ اپنے خط و خال دکھائے جا رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے، اپنے چہرے سے گندگی کو اتارو آپ کو اپنا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو یہ گندگی نظر نہیں آ رہی، وہاں آپ کو یہ گندگی دکھاتے ہیں، بس اتنا قصور ضرور ہے، آج جو دہشت گردی کے نام پر جہاد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غلط ہے، خود کچھ حملہ جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے، مسلمان قتل عام کرنا جنت کا راستہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ کون سا تفرقہ ہے میرے بھائی، تفرقہ تو وہ پیدا کر رہا ہے جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، وہ کیوں اپنا سر نہیں جھکاتا قرآن سنت کے سامنے، علماء کے اقوال کے سامنے کیوں اپنا سر نہیں جھکاتا، نہیں جھکاتا تو وہ غلطی پر ہے، حق بات بیان کرنے والا غلطی پر نہیں ہے، اگلی حدیث میں ولہما یعنی صحیح بخاری مسلم میں علی بن مسعود اللہ عنہ سے عبد اللہ مسعود عنہ بیان کرتے ہیں مرفوعا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعوا الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو شخص مصیبت کے وقت اپنے چہرے پر تماچے مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور جہالت کے بول بولے، ایسا انسان ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت بعض لوگ جو بعض اعمال کرتے ہیں برے اعمال کرتے ہیں وہ اتنے بڑا گناہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی خطرناک بات ہے. یہ سارے نصوص جو ہیں یہ کفر کی بات آئی ہے پچھلے حدیث میں, اس حدیث میں ہم میں سے نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نصوص الوعید, وعید ہے, نکیر کی جا رہی ہے کہ تمہیں عذاب ملے گا, بچ جاؤ, ڈر جاؤ, ہٹ جاؤ, آگاہ کیا جا رہا ہے. یہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ گالوں پہ تماچے مارنا مصیبت کے وقت, گربان کو پھاڑنا, یا جاہلیت کے بول بولنا. کون سے بولے جاہلیت کے؟ نوحہ کرنا, میت کے مرنے کے بعد بلند آواز میں چیخنا, چلانا یا اس کی تعریف کرنا, یا نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ غلط کیا ہے, اس کی جگہ کسی اور کو لے لیتا, یہ اس کی جگہ مجھے لے لیتا, نعوذ باللہ. یہ سارے جو باتیں ہیں یہ دعو الجاہلیت ہیں. جو شخص ایسے کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو مجھ میں سے نہیں ہے. کس کہاں سے ہے, کس میں سے ہے, پھر وہ جانے. سبحان اللہ, کیا مطلب ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے؟ نہیں, دار اسلام سے خارج نہیں ہے. یہ الفاظ الوعید میں سے علماء فرماتے جیسے اس کے ذکر ہوئے ایسے بیان کرو, دل میں ایسے الفاظوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. اس حدیث میں جو ہم فوائد ہیں, نمبر ایک, نصوص وعید کو جاننا کہ نصوص وعید کیا ہے. اسے ایک یہ مثال ہے, کوئی شخص کہے کہ نص وعید ہمیں بتائیں کوئی دلیل نص وعید کی, تو آپ یہ حدیث سنا دینا. نصوص وعید کو جاننا. نمبر دو, گالوں پر تماچے مارنا اور گربان پھاڑنا مصیبت کے وقت یہ جاہلیت کے جلد کے عادات میں سے ہے. نمبر تین, جاہلیت کی عادتوں کا, خصلتوں کا شریعت نے مخالفت کی ہے سوائے چند چیزوں کے. چند چیزیں ہیں, وہ کون سی چیزیں جو جاہلیت میں تھی اسلام نے برقرار رکھا ہے؟ کوئی ایک مثال جانتا ہے؟ حج, حج رکھنا, روزہ رکھنا, نہیں یہ تو شریعت میں ہو چکی ہے, خصال اخلاق میں سے, اخلاق میں سے. بارک, مہمان نوازی, مہمان نوازی عربی مشہور تھے, حاتم الطائی کی مثال دی جاتی ہے, کافر تھے. ہاں نہیں, عادتیں تھیں ان کی, یاد رکھیں. یہ میں کہنا چاہوں جاہلیت میں ساری عادتیں بری نہیں تھیں, بہت زیادہ بری عادتیں تھیں, بہت کم اچھی عادتیں تھیں. ان اچھی عادات میں سے مہمان نوازی تھی, بہادری تھی, سچ بولنا تھا, سچ بولتے تھے, وعدہ نبھاتے تھے. تو ان چیز کو اسلام برقرار رکھا ہے اور مضبوط کیا ہے اسلام نے. اگلی حدیث میں, باقی دو حدیثیں ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.